ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے واجب الاحترام پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج رات 11 ربیع الاول اور 12 وفات کی رات ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کا یہ جلسہ قصہ پانی بازار میں منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات چاہتے ہیں کہ حضور کی شان بیان ہو؟ چاہتے ہیں، اور آپ سننا بھی چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، تو درمیان سے اٹھنے نہ کوئی پائے، ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر کی شان جہاں بیان ہوتی ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ بہت زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں، سیرت کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو انتہائی صبر اور سکون سے تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں گے؟ بولیں تو صحیح، بلند آواز سے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستو، اللہ تعالی نے ساری دنیا کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا تاجدار بنا کر بھیجا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی انسان رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان اپنی طرف سے بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ادیب، کسی مورخ کی زبان سے بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان خود اللہ تعالی کی زبان میں بیان کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پیغمبر کی وہ شان سنائی جائے جو عرش والے خدا نے آپ بیان کی۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرے دوستو، قرآن کی آیت ہے، بھائی درمیان سے اگر کوئی آدمی اٹھنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ اٹھ جائے، جو حضور کی شان سننا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ 12 ربیع الاول کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ ایسی راتیں کبھی کبھی آتی ہیں، جو ارد گرد دوست کھڑے ہیں ان سے درخواست کروں گا، حضور علیہ السلام کی شان کا جلسہ شروع ہو رہا ہے، حضور کی شان کا بیان شروع ہو رہا ہے، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کے توفیل ہر آدمی بیٹھ جائے، نبی کی عظمت کا سوال ہے، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا جلسہ ہے۔ یہ جو دوست ادھر ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا ایک دفعہ بیٹھ جائیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ پیچھے جو ساتھی ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، بے چلنے سے پرہیز کریں۔ قرآن کی آیت ہے، ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك، ایک دفعہ آپ بھی آیت پڑھیں، ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. کس نے فرمایا؟ اللہ نے. اللہ نے حضور کے ذکر کو اونچا کر دیا، حضور کے نام کو اونچا کر دیا. ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے کردار کو اونچا کر دیا، تیری گفتگو کو اونچا کر دیا، تیرے مدینے کو اونچا کر دیا، تیرے پسینے کو اونچا کر دیا، تیرے سفینے کو اونچا کر دیا، تیری جماعت کو اونچا کر دیا. تو معراج پہ گیا، معراج کو اونچا کر دیا. تو مکے میں آیا، مکے کو اونچا کر دیا. تو مدینے میں آیا، مدینے کو اونچا کر دیا. تو نے پتھر پہ قدم رکھا، ہم نے پتھر کو بھی اونچا کر دیا. تو سواری پہ بیٹھتا ہے، ہم نے سواری کو بھی اونچا کر دیا. جو چادر تیرے کندھے پہ آئی، اس چادر کو بھی اونچا کر دیا. جو کمبل تیرے کندھوں پہ آیا، اس کمبل کو بھی اونچا کر دیا. اور جو ابو بکر تیرا غلام بنا، ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری رات کو اونچا کر دیا. اے اللہ تو نے اپنے پیغمبر کا ذکر لاؤڈ سپیکر میں پکار کر اونچا کیا یا پہاڑ کی چوٹی پہ اونچا کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، مشرق و مغرب میں جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں اے پیغمبر تیرا بھی نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، شمال و جنوب میں میرا نام ہوگا، شمال و جنوب میں تیرا بھی نام ہوگا، مشرق و مغرب میں میرا نام، مشرق و مغرب میں تیرا نام، شمس و قمر میں میرا نام، شمس و قمر میں تیرا نام، شمال و جنوب میں میرا نام، شمال و جنوب میں تیرا نام. اگر یقین نہ آئے تو ملاحظہ کرو کہ اذان میں اللہ فرماتے ہیں میرا نام، اذان میں اے محمد تیرا بھی نام، تکبیر میں میرا نام، تکبیر میں تیرا نام، درود میں میرا نام، درود میں تیرا نام، نماز میں میرا نام، نماز میں تیرا نام، تورات میں میرا نام، تورات میں تیرا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں تیرا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں تیرا نام. اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میرے سوا خدا کوئی نہیں، تیرے سوا مصطفیٰ کوئی. ورفعنا لك، بلند آواز سے کہیں ورفعنا لك، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا. اے پیغمبر ہم نے تجھے اتنا اونچا کیا، تو آسمان پہ انگلی اٹھاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تیری جھولی میں آ جاتا. جب حضور کی بات سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. آج برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ سے یہ سارا مہینہ باعث برکت ہے. صبح 12 ربیع الاول ہے، جتنا وقت یہاں گزاریں گے، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے الہ العالمین، میں ساری کائنات کا رسول ہوں. اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات کا خدا ہوں، تو ساری کائنات کا رسول ہے. نبی پہلے بھی آئے، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی ایک زبان والوں کے لیے آیا. لیکن اے کملی والے، تو آسمانوں کے لیے ہے، تو زمینوں کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لیے ہے، تو نبیوں کے لیے ہے، تو ولیوں کے لیے ہے، تو اقطاب کے لیے ہے، تو اولیاء کے لیے ہے، تو مشائخ کے لیے ہے. ساری کائنات میں جتنے بھی نبی آئے، محمد ان کا سردار بن کر آیا. صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو. قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیری شان کو اونچا کر دیا. میرے نبی کا ذکر کتنا اونچا ہوا؟ ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اما کے لیے دعا کرے کہ میری اما کو ہدایت مل جائے. حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم بھی امی ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرا کے ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے ابو ہریرہ کا بازو پکڑ لیا،
کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ گھر گئے, دروازہ بند ہے, تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, اما کو دیکھا, اما غسل کر کے فارغ ہوئی ہے. فرمایا اما کیا کرتی ہے؟ تو اما نے کہا ابو ہریرہ آج میرے دل میں محمد کے ایمان کی روشنی اور کلمے کی روشنی آ چکی ہے, جلدی کر مجھے رسول اللہ کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دو. یہ نبی کی شان ہے, کہو یہ نبی کی شان. اسی کو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, تیرے نام کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. قرآن کہتا ہے 124,000 انبیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آمنا کلال کی وجہ سے 124,000 انبیاء کی ارواح کو جمع کیا, اور جمع کر کے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قرارداد پیش کی. اور قرآن نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, سارے نبیوں کی روحوں سے خدا نے کہا کہ اے نبیوں کی روحوں میں تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, قَالَ أَقْرَرْتُمْ, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا تم اس بات پر پکے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا, قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبیوں تم نے اقرار کر لیا, اب تم گواہ ہو جاؤ کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے, ساری دنیا کا نبی ہے. ورفعنا لك, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, تیری شان کو اونچا کر دیا. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا اصل میں دنیا میں حضور علیہ السلام نے آنا تھا, حضور کے لانے کے لیے کائنات کو سجایا گیا, محفل کو بنایا گیا, آرائش کی گئی, زیبائش کی گئی, ساری دنیا کو لایا گیا, نبیوں کو بھیجا گیا, شمس و قمر کو بنایا گیا, شجر و حجر کو بنایا گیا, آسمان و زمین کو بنایا گیا حضور کے لیے. تو ایک آدمی کہنے لگا جناب حضور نے آنا تھا, حضور ہی آ جاتے, آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے, نوح کے طوفان لانے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے, ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے, اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے, موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ کرانے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے, عیسیٰ کو جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, حضور ہی آ جاتے. میں نے کہا محفل قائم کرنے کے لیے, زیبائش کے لیے, آرائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانیت کا شباب آ جائے. انسانیت ابھی بچپن میں تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے شباب میں اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ دنیا کے شباب میں آمنہ کلال کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا, دنیا کے بچپن میں بھیجنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے بچپن میں 124,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ محفل بن جائے, آراستہ ہو جائے, زیبائش ہو جائے. میں نے کہا آپ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں, اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں, اشتہار شائع کرتے ہیں, اشتہار پر سب سے موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں, 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کے نام اشتہار کے نیچے لکھ دیتے ہیں, اور جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو عطا اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے. میں منتظم سے پوچھتا ہوں جناب اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے, شادی تو موجود نہیں. تو مجھے منتظم صاحب کہتے جناب اصل میں عطا اللہ شاہ کی تقریر ہے, لیکن مجمعے کو اکٹھا کرنے کے لیے, محفل کو بلانے کے لیے, مجمعے کو جمع کرنے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا, خطیبوں کو لگا دیا, اور جو بھی خطیب آتا ہے وہ کہتے ہیں اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہوگی, اصل میں تو عطا اللہ شاہ نے آنا ہے, میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا جب انسانیت آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں تو سب سے موٹے سب سے آخری خطیب کا نام اشتہار پر سب سے موٹا دے دیتے ہیں, اور 40-50 مقرروں کا نام چھوٹا دے کر مجمعے کو اکٹھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فطرت کا اشتہار شائع کیا اور کائنات کا جلسہ کرنا چاہا تو فطرت کے اس اشتہار پر سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا لکھ دیا, اور 124,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا. اور جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم آئے, پھر نوح آئے, زکریا آئے, شیس آئے, اور یونس آئے, ایوب آئے. جس طرح ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے, اسی طرح ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد رسول اللہ نے آنا ہے, اصل میں تو کالی کملی والے نے آنا ہے. جب مجمع عروج پہ آیا, جب محفل ان فلانے شباب پہ پہنچی, تو آخر میں اللہ تعالیٰ مکہ و مدینہ کے اس خطیب محمد رسول اللہ کو لایا جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا. اسی فلسفے کو ہندوستان کا ایک شاعر الاقبال سہیل بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر العمن نہ ہوتا، نہ روح حق سے نکاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان ہے۔ اور پھر اسی فلسفے کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بیان کیا، آپ کا ذوق تازہ ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہے، اگر ذوق تازہ ہے توجہ میری طرف ہے تو میں اپنی بات کو پورا کروں اور اگلی بات شروع کروں، ٹھیک ہے۔ مولانا امیر بجلی گھر صاحب کی مفصل تقریر کے بعد کوئی موقع تو نہیں تھا کہ میں تقریر کرتا، لیکن چونکہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ نبی ساری کائنات کا سردار ہے اور اس کا امتی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کے ذکر کو سننے کو چھوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی اسی فلسفے پہ، علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول وحی میں موسا تور پہ پہنچے پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لك ذکرہ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ درست ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے آئے، یہ درست ہے آدم علیہ السلام جنت سے آئے اور اپنے بیٹے شیر سے کہا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کسی چیز کی تجھے ضرورت پڑے تو خدا سے مانگا کر، اگر دعا قبول نہ ہو تو محمد رسول اللہ پہ درود پڑھ دیا کر۔ حضرت شیش نے فرمایا با جان میں نے تو محمد کا نام آج سنا ہے، حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو نے محمد کا نام آج سنا ہے، میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پہ محمد کا نام نہ لکھا ہوا۔ اسی کو قرآن نے کہا ورا فانا لقا، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہواؤں میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لیکن سلیمان کی سواری تو ہواؤں میں اڑی، لوگ پریشان ہو گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل بھی نہیں پہنچ سکا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا سینہ کھول دیا، لیکن موسیٰ کو دعا کرنی پڑی کہ میرا سینہ کھول دے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کو کہنا نہیں پڑا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ خود خدا نے فرمایا کہ اللہ من نشرح لک کا صدر کا، اے پیغمبر تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ورفعنا لک ذکرا، یہی ہمارا تامالا کا ذکر کا معنی ہے۔ اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربی ارینی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لان ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب کملی والی کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اے پیغمبر آج رات اس خدا پر، اس آسمان پر خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے جس آسمان پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی پیغمبر نہیں جا سکا۔ ورفعنا لك، اس یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، یوسف کو جب حسن دیا تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ ورتہ حیرت میں ڈوب گئے، عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ یوسف کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جس نے میرے محمد کے حسن کو دیکھا اس نے گردنیں کٹا ڈالی۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پتھر سے پانی کا چشمہ نکل آیا، دنیا حیران ہو گئی کہ پتھر سے پانی کیسے نکل آیا، لیکن دیکھو پتھر سے پانی نکلنا کوئی بڑی بات نہ تھی، پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن میرے کملی والے کو دیکھو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1450 صحابہ ساتھ ہیں، پانی کم ہو گیا تو ایک پانی کے پیالے میں ایک پیالے میں پانی لایا گیا، پیغمبر نے انگلیاں پیالے میں ڈالی تو ان پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ وارا فانا لکا اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اور دیکھیے 124,000 انبیاء دنیا میں آئے لیکن کسی پیغمبر کا اس طرح ذکر کسی کتاب میں نہیں کیا گیا جس طرح آمنہ کے لال کا ذکر کیا گیا. دیکھیے حضور بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، حضور چلتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، حضور اٹھتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، حضور روتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، حضور مسکراتے ہیں قرآن بولتا ہے، حضور فرعون کی چوٹی پہ چڑھے ہیں قرآن بولتا ہے، حضور کعبے میں کھڑے ہیں قرآن بولتا ہے، حضور بدر میں گئے ہیں قرآن بولتا ہے، حضور احد میں پہنچے قرآن بولتا ہے، حضور خندق کی کھائیوں میں کھڑے ہیں قرآن بولتا ہے. نبی چلے تو قرآن بول لے، نبی اٹھے تو قرآن بول لے، نبی بیٹھے تو قرآن بول لے، پیغمبر کا لباس کا ذکر آئے تو قرآن بول لے، نبی کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن وضحا کہے، نبی کی زلفوں کا ذکر آئے تو قرآن واللیل کہے، نبی کے سینے کا ذکر آئے قرآن انمر سرا لا کا صدر کہے، نبی کے کپڑوں کا ذکر آئے قرآن وسیابا کا فتاحر کہے، نبی کے ہوٹوں کا ذکر آئے قرآن لاتحرک بھی نسانہ کا نتاجل بھی کہے، نبی کی چادر کا ذکر آئے قرآن یائیو المزمل کہے، نبی کے کمبل کا ذکر آئے قرآن یائیو المدثر کہے، اور پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آئے قرآن انک لعلیٰ خلق نظیم کہے، اور پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آئے قرآن مادہ البصر وما طغیٰ کہے، اور پیغمبر کے چلنے کا ذکر آئے قرآن ولا تم شفل ابھی مرحا کہے، اور پیغمبر کے کردار کا ذکر آئے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہے، نبی کی ختم نبوت کا ذکر آئے قرآن ولا کے رسول اللہ وخاتم النبیین کہے، نبی کے معراج کا ذکر آئے قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے شہر کا ذکر آئے قرآن لا اقسم بهذا البلد کہے، نبی کے دانتوں کا ذکر آئے قرآن یاسین کہے، نبی کے زمانے کا ذکر آئے قرآن ملاسر کہے، نبی کے سفتوں کا ذکر آئے قرآن انا رسول اللہ کا شاہدن کہے، مبشرن کہے، نذیرن کہے، داعین الی اللہ کہے، باذنہ وسراجا منیرا کہے. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا. میرا پیغمبر تو اونچا ہے، میرا نبی تو اونچا ہے، لیکن دیکھو جو میرے نبی کے ساتھ مل گیا خدا نے اس کو بھی اونچا کر دیا. چادریں تو بازار میں کئی ملتی ہیں، مدینہ کے بازار میں کئی چادریں ہیں، مکہ کی گلیوں میں کئی چادریں ہیں، لیکن وہ چادر جو نبی کے ساتھ مل گئی ہے، جس سے پیغمبر کے چہرے پہ آئی ہے، اس چادر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. اور کمبل بازار میں اور بھی بڑے ہیں، لیکن وہ کمبل جو نبی کے چہرے پہ آیا خدا نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. جب میرے نبی کی وجہ سے پتھر آلہ ہے، میرے نبی کی وجہ سے شہر آلہ ہے، علاقہ آلہ ہے، بستی آلہ ہے، چادر آلہ ہے اور کمبل آلہ ہے، میرے محمد کی وجہ سے سواری آلہ ہے، دندان آلہ ہے، زمانہ آلہ ہے، راہ آلہ ہے، تو پھر پشاور کے دوست مجھے کہنے دے جس محمد کی وجہ سے پتھر کو برکت مل سکتی ہے، چادر کو برکت مل سکتی ہے، اور جانور کو برکت مل سکتی ہے، شہر کو برکت مل سکتی ہے، رات کو برکت مل سکتی ہے، دن کو برکت مل سکتی ہے، مہینے کو برکت مل سکتی ہے، اور ولادت کے دن کو برکت مل سکتی ہے جس محمد کی وجہ سے زمین کو برکت ملے، چادر کو برکت ملے، سواری کو برکت ملے، کپڑے کو برکت ملے، پانی کو برکت ملے، علاقے کو برکت ملے، پھر مجھے کہنے دے اسی محمد کی وجہ سے صدیق کو برکت کیوں نہ ملے، عمر کو برکت کیوں نہ ملے. قرآن کی بات پہ غور کریں، قرآن کہتا ہے لاؤ سنو بہاد البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر مکے کی قسم. اللہ نے فرمایا تیرے شہر کی قسم، اے اللہ تو میرے شہر مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوگا کہ تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، تیرا میدان عرفات ہے، آب زمزم ہے، مقام منا ہے، مزدلفہ کی پہاڑیاں ہیں، مسجد خیف ہے جہاں 70 نبیوں کی قبریں ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں اے کملی والے، میرا گھر تو پہلے بھی تھا، عرفات تو پہلے بھی تھا، منا تو پہلے بھی تھا، مزدلفہ تو پہلے بھی تھا، زمزم تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، آج میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ انتا علم بحاظ البلدی، کہ تیرے نبوت والے قدم مکے کے ان پتھروں کو لگ چکے. تو دیکھو اس پتھر پہ جب نبی کے قدم لگتے ہیں تو اس پتھر کی قسم خدا کھاتا. کون کھاتا ہے؟ خدا نے اس پتھر کی قسم کھائی یا نہیں کھائی؟ کیوں؟ پتھر اونچا ہو گیا نبی کے قدموں کی وجہ سے. تو پھر مجھے کہنے دے جب نبی کے قدموں کی وجہ سے پتھر اونچا ہو گیا، کپڑا اونچا ہو گیا، علاقہ اونچا ہو گیا، تو پھر اسی محمد کی وجہ سے صدیق بھی اونچا ہو گیا، عمر بھی اونچا ہو گیا، عثمان بھی اونچا ہو گیا، علی بھی اونچا ہو گیا، معاویہ بھی اونچا ہو گیا۔ توجہ کر، پیغمبر کا سکا چچا ابو لہب ہے، حسن و جمال والا ہے، کردار والا ہے، بہت بڑے نسب والا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، لیکن نبی کے ساتھ نہیں ملا، نبی کے ساتھ نہیں جڑا، پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ ہو جائے، یہ سکا چچا ہے، نبی کا خون ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، رنگ خوبصورت ہے، خاندان والا ہے، لیکن یہ ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ محمد کے ساتھ نہیں جڑا، کملی والے کے ساتھ نہیں جڑا۔ اور اگر اس آدمی کو دیکھو جو نبی کی برادری نہیں، نبی کا رشتہ دار نہیں، اس کا رنگ کالا ہے، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں، وہ عربی زبان جانتا نہیں، وہ پیغمبر کے شہر کو صرف دیکھا نہیں، اس کا رنگ کالا ہے، وہ ابشے سے آیا ہے، اس کا نام بلال ہے، مرتبہ اتنا پا گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت محمد کے ساتھ ہو گئی، نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوگی۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ اسی کو قرآن نے کہا ورفع ما لک، ورفع ما لک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ختم کرنے کے بعد پوری کر لیں، توجہ ہے؟ میں نے جو گاڑی چھوڑ دی ہے تو آپ اپنی گاڑیوں میں کیوں جائیں؟ میں نے بھی تو اپنی گاڑی چھوڑ دی ہے نا، تو آپ بھی میری بات پر توجہ کریں۔ حضور کی شان کا جلسہ ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رحمت جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت برستی ہے یا نہیں؟ مولانا ظفر علی خان مدینے گئے اور جا کر کہتے ہیں دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے نبی کے روزے کو دیکھا اور پیغمبر کی جالیوں کو دیکھا، فرمایا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق اوزر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ میں اس شیخ الہند کو سلام کرتا ہوں جس نے نبی کی شان میں جنت کو خطاب کیا۔ جنت کیا چیز ہے؟ میرے پیغمبر کے سامنے شیخ الہند محمود الحسن نے ایک شعر کہا جنت کو خطاب کر کے، کیا شعر کہا؟ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان۔ قرآن نے اسی کو کہا ورثانا لک ذکرک، ورثانا لک ذکرک۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پاس ایک عیسائی آیا، کہنے لگا آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو کبھی زندہ نہیں کیا، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ کوئی کمال نہیں، کیونکہ ایک آدمی کے اندر سے روح نکل گئی، ہوا نکل گئی، وہ آدمی تو ہے، انسان تو ہے، آنکھیں تو ہیں، زبان تو ہے، اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے۔ ہمارے نبی کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا دی، یہ نبی کی شان۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، ابو جہل میرے نبی کے پاس آتا ہے، ہاتھ بند ہے، مٹھی بند ہے، کہنے لگا ہے اے کالی کملی والے، اے محمد بتا میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت اس کے ہاتھوں میں، اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں، ان کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی شان ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک، ورفعنا لک۔ اور اس پیغمبر کی عظمت کو دیکھو، وہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ امہ الصدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی، لیکن تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، کیونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ پر لوگوں کو شک ہونا یقینی تھا، لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس لیے صفائی ہمارے قرآن نے دی، اور ہمارے پیغمبر کی ماں پر کبھی کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ ورفع ما لک۔ شاہ عبد العزیز کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا شاہ جی ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں چلتا، اس نے دور درخت کے نیچے دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے پاس جاگ رہا ہے، یہ جو راستہ بھول گیا یہ راستہ کس سے پوچھے؟ جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ اگر شاہ عبد العزیز یہ کہتے کہ جاگنے والے سے پوچھے تو وہ فوراً بات پلٹ دیتا، کیونکہ وہ عیسائی تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جاگ رہے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں سوئے ہوئے ہیں، اور ساری انسانیت راستہ بھٹک گئی ہے. اگر شاہ عبد العزیز یہ کہتے کہ جاگنے والے سے راستہ پوچھو تو وہ یہ کہتا جناب ساری انسانیت راستہ ہدایت کا بھول گئی, اب جاگ رہے عیسیٰ علیہ السلام, اس لیے ہم کو چاہیے کہ عیسیٰ سے جا کر ہدایت کا راستہ پوچھے کیونکہ رسول اللہ تو سو ہوئے ہیں. شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب بات کہی, فرمایا وہ جنگل میں جو آدمی راستہ بھول گیا اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اسی جاگنے والے کے پاس بیٹھ جائے. وہ جاگنے والا تو اسی لیے بیٹھا ہے کہ راستے کا اس کو بھی پتا نہیں ہے, وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ سویا ہوا اٹھے گا, مجھے بھی راستہ بتائے گا, تجھے بھی راستہ بتائے گا. ورفع نعلک, توجہ کیجیے, حضور فرمایا ان اللہ اصطفانی من بنی کنانا, اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی کنانا سے چنا, اور کنانا سے ہاشم کو چنا, اور ہاشم سے عبد المطلب کو چنا, اور عبد المطلب سے عبداللہ کو چنا. توجہ کیجیے پشاور والو, آج سیرت النبی کا ایک نیا پہلو, ایک نیا اعجاز, ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی وجہ سے خدا نے کس کس چیز کو اونچا کر دیا, کس چیز چیز کا مقام بلند کر دیا. صرف آمنہ کلال کی وجہ سے اللہ نے حضور کو بھیجنا تھا, حضور کو بھیجنے کے لیے کا فیصلہ ہوا کس جگہ پر بھیجا جائے, عرب میں یا عجم میں, زمینیں دو تھی, ایک عرب تھی ایک عجم تھی. عجم میں کیوں نہیں بھیجا رسول اللہ کو, اس لیے کہ عجم کا معنی گنگا ہے, عرب کا معنی فصیح و بلیغ ہے. محمد رسول اللہ چونکہ فصاحت و بلاغت کا امام تھا اس لیے اس کو بھیجا ایسی جگہ پر جس جگہ کا نام عرب تھا, یعنی فصاحت و بلاغت والی جگہ, اور عرب کے سارے خطے میں نہیں بھیجا بلکہ حجاز عرب میں بھیجا. حجاز عرب میں کس جگہ بھیجا, جدے میں نہیں بھیجا, ریاض میں نہیں بھیجا, اس جگہ پہ بھیجا جس جگہ کا نام مکہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ عربی میں بکہ کو کہتے ہیں, بکہ درمیانی جگہ کو کہتے ہیں. محمد رسول اللہ نے ساری کائنات کو ہدایت کا پیغام پہنچانا تھا, اس لیے اس کو درمیان والی جگہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور مکہ میں قبیلے اور بھی بڑے تھے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 قبیلے آباد تھے. خدا نے اپنے محمد رسول اللہ کا جد بنانے کے لیے کس قبیلے کو چنا, اس قبیلے کو جس قبیلے کا نام قریش تھا, اور قریش کے کیوں, قریش کرش سے, کرش کا معنی سخت, چونکہ رسول اللہ نے اپنے موقف میں سخت ہونا تھا اس لیے قریش کے قبیلے میں رسول اللہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور قریش کے قبیلے میں ایک شاخ بنو ہاشم تھی, ہاشم میں سے رسول اللہ کو کیوں چنا, اس لیے کہ ہاشم عربی میں کہتے ہیں کھانا کھلانے والے کو, شریف پکا کر جو لوگوں کو دعوت میں کھلائے اس کو ہاشم کہتے ہیں. رسول اللہ ساری دنیا کے مہمان نواز تھے, ساری دنیا کو دعوت دینے والے تھے, اس لیے ان کے دادے کا انتخاب اس دادے کا کیا جو پہلے سے کھانا کھلانے میں مہمان نوازی میں مشہور تھا. اور ہاشم کی اولاد میں لڑکے اور بھی بڑے تھے, اس لڑکے کو رسول اللہ کا دادا بنانے کے لیے چنا جس کا نام عبد المطلب تھا. کیوں؟ عبد المطلب کا نام, عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا, حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, اس لیے حضور کا دادا بنانے کے لیے عبد المطلب کا انتخاب کیا. اور عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں نے حضور کا والد بنانے کے لیے خدا نے کس کا انتخاب کیا. توجہ کیجیے پشاور کے روشن ضمیروں, اس بات پر غور کیجیے کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹوں نے کس بیٹے کو رسول اللہ کا والد بنانے کے لیے چنا. عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزہ ہے, ایک کا نام عبد المناف ہے, ایک کا نام عبد الحارث ہے, ایک کا نام عبد الشمس ہے, ایک کا نام عبد الات ہے, ایک کا نام عبد البت ہے, یہ اور ایک کا نام نوفل ہے, ایک کا نام حمزہ ہے, ایک کا نام عباس ہے, ایک کا نام عبداللہ ہے. لیکن ان میں سے سب کے معنوں پہ غور کریں, عبد العزہ کا معنی بت کا بندہ, عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ, عبد المناف کا معنی بت کا بندہ, عبد الات کا معنی بت کا بندہ, عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ, نوفل کا معنی سخت جگہ, عباس کا معنی پتھریلی جگہ, اور حمزہ کا معنی لمبی جگہ. اور ان سارے معنوں میں ایک لفظ ہے عبداللہ, ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ, عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. خدا اگر اپنے پیغمبر کو کسی بت کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا تو دنیا یہ کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتوں کو مٹانے آیا تھا یہ بت کے بندے کے گھر میں کیسے آ گیا. تو خدا نے اپنے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے اس لڑکے کو چنا جس لڑکے کا نام عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ خدا کا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ صرف خدا ہی کے بندے کے گھر میں آ سکتا. اب دیکھیے والد کا انتخاب ہوا عبداللہ کا, اب حضور کی والدہ کا انتخاب ہو رہا ہے. توجہ کیجئے حضور کی والدہ کے لیے اللہ نے پہلے قبیلے کا انتخاب کیا. قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ وہ ہے جس قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے. زہر عربی میں تر و تازگی کو کہتے ہیں. حضور چونکہ تر و تازگی کا پیغام لائے تھے اس لیے آپ کی والدہ کے لیے قبیلہ بھی تر و تازہ چن لیا.
اور بنو زہرا قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، لیکن اس لڑکی کو پیغمبر کا اما بنانے کے لیے چنا، جس لڑکی کا نام آمنہ تھا. کیوں؟ ایک لڑکی کا نام خمسہ ہے، ایک کا نام زبا ہے، ایک کا نام نہبا ہے، ایک کا نام حربہ ہے. حربہ کمانا لڑائی والی، نبا کمانا بد شکل، زبا کمانا لمبے ناک والی، خمسہ کمانا چپٹتے ناک والی، اور ایک لڑکی کا نام آمنہ ہے، آمنہ کمانا امانت والی. خدا اپنے پیغمبر کو کسی اور لڑکی کے گھر نہیں بھیجتا، اس لڑکی کی گود میں محمد کو بھیجا گیا جس لڑکی کا نام آمنہ تھا، آمنہ کمانا امانت والی، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ کی وہ امانت جو ہزاروں سال سے پوشیدہ ہے، وہ امانت آئے گی تو اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے.
نعرہ رسالت،
ورفعنا لک، اے پیغمبر نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. دیکھیے، اما کا انتخاب کیا تو نبی کا ذکر اونچا کیا، والد کا انتخاب کیا تو نبی کا ذکر اونچا کیا. اب دیکھیے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اور نو ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے. حضور جب دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے دیا جلانے کے لیے میرے گھر میں تیل بھی نہ تھا، حضور علیہ السلام کو جھوپڑی میں پیدا کیا تارے پوری دنیا کے غریبوں کا سر اونچا ہو جائے، کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار غربت کدے میں پیدا ہوا. اور اس کے بعد دیکھیے، حضور علیہ السلام کے لیے دایا کا انتخاب ہوا. دایا کا کون سی دایا؟ دایا کا قبیلہ چنا گیا، قبیلے کا نام بنو سعد رکھا گیا. سعد عربی میں نیک بخت کو کہتے ہیں. حضور نیک بختوں کے سردار تھے، تو دایا کا قبیلہ بھی نیک بخت بنا دیا. اس دایا قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، لیکن اس لڑکی کو نبی کی دایا بنانے کے لیے چنا، جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا مطلب حلم والی، نبی بھی حلم والا تھا، تو دایا کو بھی حلم والا بنا دیا. اور اس کے بعد دیکھیے، پیغمبر کے والد، پیغمبر کے نام کا انتخاب ہو رہا ہے. عبد المطلب نے حضور کا نام محمد رکھا. عبد المطلب نے حضور کا کیا نام رکھا؟ محمد. یہ محمد نام بڑا عجیب ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ پشاور والو، محمد کا لفظ بولو، محمد. تو دونوں لب آپ کے مل گئے. مل گئے یا نہیں؟ دونوں لب مل گئے. اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جس محمد کا نام لینے سے لب ملتے ہیں، اگر اس کی بات مانو گے تو تمہارے دل مل جائیں گے. یہ بھی نبی کی شان ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد، ایک تو یہ لب ملتے ہیں، دوسرا محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. حضور کا نام فرش پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے، نہ احمد پہ کوئی نقطہ، نہ محمد پہ کوئی نقطہ. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس محمد کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں، اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی. اور پھر اس لفظ پہ بھی غور کریں، محمد حمد سے ہے. کہو محمد کس سے ہے؟ حمد سے ہے. اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے. شکر الحمدللہ، کھانا کھا کر فارغ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ. حمد آخر میں ہوتی ہے، تو محمد بھی آخر میں تشریف لائے. اور محمد کے لفظ پہ اور باقی نبیوں کے معنی پہ غور کریں. محمد کا معنی کیا ہے؟ میں معنی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نبیوں کا معنی پہ غور کریں. آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا کا معنی سبق والا، ادریس کا معنی درس والا، یونس کا معنی انس والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، اور موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا. ان سارے معنوں کے درمیان آپ اس محمد پہ غور کریں کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے، اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
قرآن نے اسی کو کہا ورفعنا لک. اب دیکھیے، محمد کا نام اعلیٰ ہے، محمد کا خاندان اعلیٰ ہے. اب اس حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا انتخاب کیا. توجہ کیجئے، حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کیوں ہے؟ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی کا نام سودا ہے، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی کا نام حفصہ ہے، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس بیوی کا نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام صفیہ ہے، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام میمونہ ہے، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. اور
نبی کے لیے ایک بیوی وہ چنی جس بیوی کا نام جویریہ ہے، جویریہ کا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی کا نام پڑوس والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ماریا ہے، ماریا کا معنی متصل رہنے والی، نبی بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، نبی بھی متصل ہے، بیوی بھی متصل ہے. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ریحانہ ہے، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام زینب، زینب رہ گیا تھا، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. اور پھر دیکھیے حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، قاسم کا کیا معنی؟ تقسیم کرنے والا. اور دینے والے کو عربی میں موتی کہتے ہیں، فارسی میں داتا کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یوتی، مجھے دینے والا اللہ ہے، مجھے دینے والا. تو دینے والے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ داتا. حضور فرماتے ہیں میرا داتا اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پشاور کے لوگوں کا داتا گلی گلی میں ہو، شہر شہر میں ہو، بستی بستی میں ہو، ایک ایک آستانے پر ہو، جہاں جھنڈا ہے وہاں آستان، وہاں داتا ہو، لیکن میرے محمد کا داتا ایک ہے، میرے محمد کا داتا ایک ہے. حضور کا داتا کون ہے؟ اللہ. حضور نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. حضور پر مشکل آئی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. اللہ سے مانگا یا نہیں مانگا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید پر پکا ہے؟ یاد رکھو جب تک توحید پہ عقیدہ پکا نہیں ہوگا، یہ محفل کوئی محفل نہیں، یہ نماز کوئی نماز نہیں، یہ روزہ کوئی روزہ نہیں. سب سے زیادہ، سب سے بڑی بات عقیدہ توحید ہے. توحید کا معنی اللہ کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے. قبروں والے بھی اسی خدا کے محتاج ہیں، نبی بھی اسی خدا کے محتاج. محتاج ہے یا نہیں؟ جو خود قبر میں موجود ہے وہ خود تجھے کیا دے گا؟ وہ تو خود قبر میں ہے. جو ایک آدمی کو قبر میں آپ نے رکھا ہی نہیں، قبر میں ہر لوگ ہی قبر میں رکھتے، تو جس کو قبر میں آپ رکھتے اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود اٹھ کر چل کر آ جائے قبر میں، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ غسل خود کر سکے، کپڑے خود پہن سکے اور قبرستان تک چل کر آ سکے، وہ تو تیرا محتاج ہے. لیکن جب اس کو قبر میں تو نے دبا دیا تو اس کے بعد تم اس کے محتاج کیسے بن گئے؟ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، یہ علیحدہ تقریر ہے کہ محتاج کون ہے اور حاجت مند کون ہے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں سیرت کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، انما انا، اے پیغمبر تو کہہ دے کہ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا. حضور کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا قاسم ہے. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا. ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے. ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور پھر دیکھیے ایک بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد، بیٹی بھی جہنم سے آزاد. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیرے نام کو، ہم نے تیری بات کو کیا یا نہیں کیا؟ پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ یہود و نصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے. صحابہ نے پوچھا کیوں لعنت کرے؟ فرمایا اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. واتخذ علیہم السروجا، اور نبیوں کی قبروں پر انہوں نے چراغ جلانے شروع کر دیے تھے. آج چراغ ہم لوگ جلاتے ہیں یا نہیں؟ اس اجتماع میں کئی چراغ جلانے والے ہیں یا نہیں؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جو قبر پہ چراغ جلائے اس پر لعنت ہو. اس پر کس نے لعنت بھیجی؟ حضور نے. حضور کی لعنت پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ جلاؤ قبر پہ چراغ، پیغمبر کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. اگر قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتا، مسئلہ یاد رکھیں پشاور والوں، اگر قبر پہ چراغ جلانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام حضور کی قبر پہ چراغ جلاتے، جلاتے یا نہیں؟ اگر قبر کا طواف جائز ہوتا، حضور کی قبر پر ابو بکر طواف کرتے، اگر قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانا جائز ہوتی تو صحابہ کرام حضور کی قبر پہ چادر چڑھاتے، اگر قبر کو عرق گلاب سے غسل دینا جائز ہوتا تو صحابہ کرام حضور کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیتے. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ کی قبر پر نہ چراغ جلائے گئے, نہ سجدہ کیا گیا, نہ طواف کیا گیا, نہ چادر چڑھائی گئی, نہ پھول ڈالے گئے, نہ عرق گلاب سے غسل دیا گیا, نہ اس قبر کا طواف کیا گیا. جب عام نہ کلال کی قبر کا نہ طواف جائز ہے, نہ سجدہ جائز ہے, نہ چراغ جائز ہے, نہ پھولوں کی چادر جائز ہے, نہ عرق گلاب سے اس قبر کو غسل دینا جائز ہے, اور نہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے آج تک ایسا کام کیا, تو میرے پیغمبر کی قبر سے بہتر نہ علی اجمیری کی قبر ہے, نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے, نہ بابا فرید الدین گنج شکر کی قبر ہے. سب لوگ میرے پیغمبر کے امتی ہیں. جب پیغمبر کی قبر پہ یہ کام نہیں ہوئے تو کسی اور کی قبر پر یہ کام کرنا حرام حرام ہے یا نہیں؟ صحابہ سے بہتر کوئی توحید جانتا تھا؟ صحابہ سے بہتر کوئی کام کر سکتا تھا؟ صحابہ سے بہتر کوئی کلمہ طیبہ کی روح سے واقف تھا؟ تو یہ کام صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ آج میں اور آپ کر رہے ہیں, بدعات کرتے, من گھڑت رسمیں کرتے, نماز پڑھنی کوئی نہیں, روزہ رکھنا کوئی نہیں, گیارہویں ضرور دیں گے. گیارہویں دیتے ہیں آپ؟ کئی لوگ گیارہویں والے بھی ہوں گے ہیں یا کہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ یار گیارہویں کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا گیارہویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا. جو قرآن میں کہا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. ول فجری والے یار نشر دن دسواں رات گیارہویں قرآن میں آ گیا. قرآن کا غلط ترجمہ کیے بغیر کوئی باطل کامیاب نہیں ہو سکتا. شیعہ کو دیکھو, اہل بدعت کو دیکھو, قادیانیوں کو دیکھو, غلط ترجمہ کریں. میں نے ایک آدمی سے کہا, ایک لڑکے سے کہا نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا گھر میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھا کر. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا کرو. یہ قرآن میں کہا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. ان الصلاۃ تنہا, تنہا کا معنی اکیلے. ان الصلاۃ تنہا, تنہا عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی برائی سے روکنا, نماز برائی سے روکتی ہے. لیکن انہوں نے سمجھا تنہا کا معنی کلیا اکیلے. ان الصلاۃ تنہا. میں نے کہا گیارہویں کا ذکر قرآن اور حدیث میں کوئی نہیں. عام طور پر ایک مقولہ مشہور ہے, جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے یار میں تو شش اور پانچ میں پڑ گیا. میں کس میں پڑ گیا؟ تو شش کہتے چھ کو اور پانچ کہتے پانچ کو, چھ اور پانچ گیارہ. جب عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو شش اور پانچ میں پڑ جاتا ہے, اور جب ملا پریشان ہوتا ہے تو گیارہویں میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے آج کے بعد جو گیارہویں کی بات کرے تم کہو یہ شش اور پانچ میں پڑ چکا ہو. یہ کس میں پڑ چکا ہو؟ یہ شش اور پانچ میں پڑ چکا ہو. دنیا میں جو باطل تمہیں نظر آئے گا وہ قرآن کا معنی بدلے. قرآن کا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ, جسٹس منیر کی عدالت میں لاہور میں 1953 میں ان کو پیش کیا گیا. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری سے جسٹس منیر نے کہا کہ تم مرزا قادیانی کو کافر کیوں کہتے کرائے گئے؟ تو جسٹس منیر نے تاریخ دے دی, اور اگلی تاریخ میں مرزائیوں کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کو عدالت میں طلب کیا. مرزا بشیر آ گیا تو جسٹس منیر نے مرزا بشیر الدین سے کہا کہ تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو مرزا بشیر نے کہا کہ میرے باپ کا نام تو قرآن میں آیا ہے. بھی قرآن میں کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, تو اس احمد سے مراد میرا باپ غلام احمد ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے نے فرمایا بھئی تیرے باپ کا نام تو غلام احمد تھا, بلکہ تیرے پیو نو تو کہندے سی گاما کانا. غلام احمد کو پنجابی میں گاما کہتے ہیں. وہ ایک آنکھ سے ویسے معذور تھا, ایک بتی بجھی ہوئی سی, ایک بتی. شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ جس ٹرک کی بتی بجھ جائے وہ سڑک پر نہیں چل سکتا, اور جس نبی کی بتی بجھ جائے وہ چل سکتا. جس ٹرک کی بتی بجھ جائے وہ پاکستان کی شاہراہ پر نہیں چل سکتا, اور جس نبی کی بتی بجھ جائے وہ نبوت کی شاہراہ پر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, بتی بجھی ہوئی. تو شاہ جی نے کہا تیرے پیو کا نام تو گاما کانا. کہنے لگا میرے باپ کا اصل نام احمد تھا, اصل نام, اور غلام ایسے ہی تھا, غلام نام نہیں تھا, غلام ایسے ہی تھا. بعد میں شاہ جی کے بیان دینے کی باری آئی, تو جج نے پوچھا شاہ جی سے تمہارا نام کیا ہے؟ تو شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ، میرا نام ہے. تو میرا بشیر نے کہا تمہارا نام تو عطا اللہ ہے. شاہ جی نے کہا عطا ایسے ہی ہے، عطا ایسے ہی ہے، میرا نام ہے اللہ اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجتا ہے، میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا. وہ مرد قلندر تھا عطا اللہ شاہ بخاری، جس نے وائسرائے برطانیہ کے سامنے کہا تھا کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے جیے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری. کلکتہ کے نوجوان لدھیانہ کی جیل میں ضمانت کرانے گئے، 3 سال ہو گئے عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے. تو شاہ جی نے کہا بیٹو یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے، خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے. اتنا بڑا خطیب تھا، اٹک جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری چکی چلاتے، ایک من گندم روزانہ پیستے، ایک من گندم. ظفر علی خان نے اسی کو کہا کہ یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیری خاطر چکی ہم نے جیل میں پیسی. اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق، تہجد کا وقت ہے. انگریز گورے نے سوچا کہ اتنا بڑا خطیب ہے کیسے چکی چلاتا ہوگا، آج میں دیکھوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کس طرح چکی چلاتا ہے. تو اس نے جب جیل میں چھاپا مارا، عطا اللہ شاہ بخاری کی بارک میں تہجد کے وقت جا کر دیکھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. ہم اس مولانا احمد علی لاہوری کو سلام کرتے ہیں. وہ مولانا احمد علی لاہوری جس نے لاہور میں قرآن کا درس شروع کیا تو سکھوں نے اور ہندوؤں نے پتھر مارے، ایک آدمی ساتھ نہیں، لیکن 40 سال شیرہ والا باغ میں گیٹ میں جب قرآن کا درس پورا ہوا 40 سال کے بعد، اسی شیرہ والا سے 250,000 آدمی دھاڑے مار کر اس کے جنازے پر رو رہا تھا. مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر تھا، انگریز نے برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا، ایک اور بلاک اس کے جسم پر رکھا اور کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا اے انگریز مجھ کو برف کے بلاکوں سے میرے جسم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. یہ ہمارے عقاب ہے. وہ حسین احمد مدنی سب کو رحمت اللہ علیہ زبان پہ اے بارے خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کے لیے. وہ مرد قلندر تھا. مالٹا کی جیل میں 5 سال وقت گزارا، استاد کی خدمت کی ہے، پانی کا برتن رضائی میں رکھ کے ساری رات پیرا دیتے، پانی کو گرم کرتے تاکہ میں اپنے استاد کو تہجد کے وقت جب پانی دوں تو یہ ٹھنڈا پانی نہ ہو بلکہ یہ گرم ہو چکا ہو. وہ حسین احمد مدنی جس نے 14 سال نبی کے روزے پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی، جس نے 14 سال مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنا، جس نے داڑھی کے بالوں سے پیغمبر کے روزے کی صفائی کی، وہ سید حسین احمد مدنی مالٹے کی جیل میں ہے. گھر کے 19 افراد فوت ہو گئے، گھر سے خط گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، رشتے دار فوت ہو گئے، 19 افراد فوت ہوئے. تو مولانا حسین احمد مدنی نے خط کے جواب میں جو خط لکھا اس میں 2 شعر لکھے. ایک شعر بڑا عجیب ہے، اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. وائسرائے برطانیہ کو للکارا تھا حسین احمد مدنی. کراچی کے خالق دینا حال کے بعد جب ان کو گولی کا حکم ہوا تو کراچی کے 1,00,000 کے جلسے میں مولانا حسین احمد مدنی نے چاروں طرف جب توتے نصب تھی گولے نصب تھے اور آرڈر تھا کہ حسین احمد کو گولی مار دو، حسین احمد حلوے کے قاضی کے ختم دینے والا ملا ہوتا کبھی نہ آتا، حسین احمد تیجے ساتے 40 روپے کی روٹیاں ہڑپ کرنے والا ملا ہوتا تو کبھی میدان میں نہ آتا، حسین احمد قاسم نانوتوی کی آرزوؤں کا محور تھا، شیخ الہند کی تمناؤں کا ترجمان تھا، شاہ ولی اللہ کے افکار کا نگہبان تھا، شیخ عبدالعزیز کے جذبہ جہاد کا پاسدار تھا، شاہ اسماعیل کے ولولو حریت کا نگہبان تھا۔ حسین احمد مدنی انگریز کے سامنے آیا، انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور گولوں کو گل سے تشبیہ دی، سارے مجمع میں آگ لگ گئی۔ ایک شعر پڑھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، توپیں لگی تھی گولی کا حکم ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور فرمایا کھلانا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، سرے دار چل کر بھی گائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو خوبے کے سہچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے۔ ان کی وجہ سے برے صغیر سے انگریز گیا، ورنہ انگریز آج تک پاکستان میں ہوتا۔ یہ قربانیاں تھی علماء کی، میرا یہ موضوع نہیں ورنہ میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرتا۔ میرے دوستو، پیغمبر نے، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت جو آدمی مانتا، ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، جو آدمی رسول اللہ کی عظمت مانتا، حضور کو سب سے اونچا مانتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ حضور کے صحابہ کو بھی سب سے اونچا مانے۔ فرض ہے یا نہیں بولو؟ صحابہ کرام پر جو آدمی تبرع کرے، جو صحابہ کو برا کہے، جو صحابہ سے بغض رکھے، اس کے کفر میں اور ارتداد میں شک نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی مفکر ہو، چاہے کوئی مورخ ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہو، صحابہ کے خلاف کسی، چاہے حضرت علی کے خلاف کوئی لکھے، چاہے امیر معاویہ کے خلاف لکھے، جو علی کا نام لے کر امیر معاویہ کو بھونکے، جو امیر معاویہ کا نام لے کر علی کو بھونکے، وہ گمراہ ہے، وہ زندیق ہے، اس کے ملحد ہونے میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ اس پر پکے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کتابوں کو کہ فلاں مفکر نے اتنی کتابیں لکھی، فلاں مفکر نے قرآن کی تفسیر لکھی، فلاں مفکر نے یہ لکھا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ قرآن جس جماعت نے دنیا کو سمجھایا، حدیث جس جماعت نے دنیا کو سمجھائی، پہلے اس جماعت کی عظمت مانو اگر تم قرآن کو مانتے، ٹھیک ہے؟ اگر تم کہو کہ ابو بکر ٹھیک نہیں، اگر کہو کہ امیر معاویہ ٹھیک نہیں، تو مجھے بتاؤ، امیر معاویہ تو کاتبے نہیں ہے، امیر معاویہ نے تو قرآن لکھا ہے، اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ بد دیانت تھے تو قرآن کے لکھنے میں کون سی دیانتداری باقی رہ گئی؟ عثمان غنی کاتبے نہیں ہے، عثمان غنی کو آپ خیانت کار لکھو تو قرآن لکھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو پھر قرآن میں شک نہیں پڑ جائے گا؟ بولو تو صحیح۔ اور جو کاتبہ نے رہی ہے ان کو قرآن نے کہا فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرۃ، کہ قرآن جن ہاتھ، قرآن برکت والی کتاب ہے، جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بھی برکت والے ہیں، کرام برارا، صرف ہاتھ نہیں وہ انسان ہی برکت والے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا۔ تو قرآن کی نس سے حضرت عثمان اور امیر معاویہ کی عظمت ثابت ہوگی، ہوتی ہے؟ یہ کچھ چٹیں آئی، کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاؤن میں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی گھر سے دعوت و تبلیغ کے لیے تین چلنے کے لیے جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ بلے، سبحان اللہ، آخو سبحان اللہ، یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے، ان کے نزدیک ساری دنیا ہی کافر ہو گئی، کفر کے فتوے بڑے آسان ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ ایک جیب تلاش پکڑا گیا، آپ سارے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، آپ نے کشمیر ضرور فتح کرنا، اسی لیے تو افغانستان والوں مجاہدین کا کابل پہ قبضہ نہیں ہو رہا ہے جی، کوئی بات ہے بھائی؟ وہ جیب تلاش گن کا پکڑا گیا، لوگ چلو جی، اگر گنڈ کاپ پکڑے گیا تو چلو گنڈ کاپ کی طرف بھاگے، گنڈ کاپ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہے ہیں؟ یہ اعتراض پکڑا، عجیب نئی بات ہے، یہ اعتراض ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ ہوا کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کہتے بس بھاگو، بھاگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں رکوں سے گھبرانے والا نہیں، گاڑی تو میں نے چھوڑ دی ہے، اس لیے اب ساری رات بھی رک کے آئیں تو جواب دیے بغیر سٹیج نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. سوال کیا ہے کہ جو آدمی دعوت و تبلیغ کے لیے تین چلے کے لیے جائے، وہ شادی شدہ ہے، اس کو نکاح دوسرا کرنا پڑے گا. اس مولوی صاحب سے پوچھے کہ وہ بیوی تو چلی گئی، اب نکاح کے لیے آپ بیوی مہیا کریں گے؟ اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہ ان کا مشن ہے. ان کا ایک مدرسہ ہے اہل بدعت کا ملتان میں، انوار العلوم اس کا نام. اس سے ایک مولوی صاحب پڑھ کر نئے نئے بہاول نگر آئے، تو بہاول نگر وہ بہاول نگر کے رہنے والے تھے، تو وہیں ان کا گھر تھا. تو پہلی مرتبہ جب فراغت کے بعد تقریر کی، تقریر میں کہا او لوگو، دیوبندی جس کا نکاح پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا، یہ اعلان کیا. اور جس کا نکاح دیوبندی نے پڑھایا نکاح نہیں ہوا، اگر نکاح پڑھا دیا اولاد پیدا ہوئی اولاد حرام نہیں ہوگی. فتوا لگا دی. اتفاق دیکھو، علماء دیوبند کی کرامت دیکھو. اسی مجمع میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، قرآن انہوں نے سر پر رکھ لیا. قرآن سر پر رکھ کر کہا مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. تمہارے والد صاحب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا. لہذا حضرت جی آپ اپنے بارے میں وضاحت فرمائیں. اب جناب مولوی صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے، جب کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے درود شریف پڑھو. تو لڑکے کالج کے تھے، انہوں نے کہا جی درود شریف تو بعد میں اکٹھا پڑھیں گے، پہلے بتائیں آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے یار یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. اور یہ آگے لکھا ہے کہ یہ فقہ حنفیہ میں تحریر ہے، سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین. فقہ حنفیہ میں کہیں یہ تلقین نہیں کہ جو آدمی تین چلے کے لیے جائے واپس آئے تو بیوی کو نکاح دوسرا کرنا پڑے گا. ان پاگلوں سے کہو کہ تم تو کہتے ہو کہ چلے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اب کہتے ہو چلے کا ذکر فقہ حنفیہ میں ہے. ادھر کہتے ہو چلے کا ثبوت کوئی نہیں، ادھر کہتے ہو چلے کا ذکر فقہ حنفیہ میں ہے. دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی جمعرات اس صبح فوت ہو جائے اور شام سے پہلے دفن کر دیا تو شام تک ایک آدمی اس کی قبر کے ساتھ بیٹھا رہے، ہاں جی، تاکہ ختم والے پیسے بھی آ کر دیتے رہیں، تاکہ وہ شب جمعہ میں شامل ہو جائے اور اس طرح قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ جھوٹ ہے، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ تبلیغی جماعت میں جائیں. میں آپ کو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، آپ آئندہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جماعت کے ساتھ وقت لگائیں. جماعت میں جو آدمی وقت لگاتا ہے وہ آدمی نماز کا پابند بن جائے گا، عقیدے کا پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ نماز کے ساتھ اپنے جماعت کے ساتھ وقت لگائیں گے. ابھی رائے گنج کا اجتماع 9-10-11 نومبر کو ہو رہا ہے رائے گنج میں، آپ وہاں جائیں گے، وقت لگائیں گے. جو وقت لگائیں گے اور وہاں جائیں گے ہاتھ کھڑا کریں. یہ لکھا کہ شیعہ کی طرف سے ایک امام باڑا بنانے کا پروگرام ہے، اس کے بارے میں قرارداد پیش ہو چکی ہے. اور یہ قرارداد جو ہے میں ہم بھی اس کی 100% تائید کرتے ہیں. یہاں جس علاقے میں امام باڑا بن رہا ہے آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر بنے گا تو اس کا گرانا آپ پر فرض ہے. گرائیں گے جو گرائیں گے آپ کھڑا کریں. یہ دیکھیے یہ لکھا ہے، یہ دیکھیے ایک منٹ، قائد قادیان لین کے مقابلے میں مولانا خان محمد صاحب اور محمد یقوب صاحبان کا رسالہ بین الاقوامی ہفتہ ختم نبوت، اس کے بعد اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. ختم نبوت رسالہ کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کے جو فریب ہیں وہ رسالہ میں پیش کر کے پوری دنیا کو اس سے آگاہ کیا جائے اور ختم نبوت کا مسئلہ بتایا جائے. یہ لکھا ہے داڑھی رکھنے کی کیا حد ہے. داڑھی رکھنے کی حد ایک، یہ دیکھیے ایک موٹ ہے، یہ دیکھیں یہ چار انگلیاں چار انگلیاں چار انگلیوں کے برابر جو داڑھی ہے یہ سنت ہے چار انگلیوں کے برابر اور اس سے بڑی بھی کریں گے تو یہ بھی سنت میں داخل ہے کیونکہ حضور نے فرمایا وافوا اللحیۃ واقصوا الشواربۃ کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ یہ حضور کی سنت ہے اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ داڑھی اتنی ہو کہ چند قدموں سے نظر آئے اور موٹھ کی شرط نہیں لگاتا وہ گمراہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں دیواروں پر چاندن کی گئی ہے کہ آل سعود ابن یہود سب کہو لعنت اللہ علی القاضی
شاہ فہد نے جن لوگوں کے سر قلم کیے خانہ کعبہ میں دھماکے کے جرم میں ہم شاہ فہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں
آپ بھی پیش کرتے ہیں جو پیش کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے خراج عقیدت پیش کرتے
ہیں اور خمینی کے چیلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح دھماکے کرو گے تو تمہارے سر اسی طرح کٹتے رہیں گے
ٹھیک ہے یہ دیکھیے یہ خانہ کعبہ کا یہ خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے خمینی کی قبر پر یہ ایک فوٹو ہے آپ دیکھیں اور پوری دنیا میں جب اس پر اعتراض ہوا کہ خمینی کی قبر پر کعبہ کیوں بنایا تو اس کی شکل اب تبدیل کر دی اب انہوں نے گول بنا دیا دائرہ بنا دیا یہ گمراہی ہے یہ کچھ وقت جائے گا کہ خمینی کی قبر کو ویسے کعبہ بنا دیں گے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں یہ تو ایک کعبے کی بات ہے ان کا کلمہ ان کا قرآن ان کا دین کسی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک اور سوال ہے کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پہلے رکھی گئی یا بریلوی فرقے پہلے نمودار ہوئے توجہ کیجئے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی اور مولوی احمد رضا بریلوی 1856 میں پیدا ہوا جب دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو مولوی احمد رضا 10 سال کا تھا ٹھیک ہے اس وقت یہ نابالغ بچہ تھا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ عمر بھر کے جو آدمی کل کے جلوس میں شریک ہوگا اس کے عمر بھر کے گناہ بخشے جائیں گے ایک مولوی صاحب نے کہا سب کو لعنت اللہ علی القاضی یعنی عمر بھر کے گناہ کھیر کھانے سے اور حلوہ کھلانے سے ختم ہو جائیں گے دیکھو اور وفات رسول کا دن ہے کل وفات کے دن خوشی کرو گے یہ نبی سے دشمنی یہ پیغمبر سے ولادت 9 ربیع الاول کو ہے وفات 12 ربیع الاول کو ہے ان سے پوچھو کہ تیری ماں مر جائے تو خوشی نہ کرے تیرا باپ مر جائے تو خوشی نہ کرے نبی کا جنازہ جس دن اٹھے اس دن تجھے تو خوشی کرتا ہے تجھے شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے
نبی
یہ ایسے عجیب و غریب سوال ہے شب معراج میں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے بعض صحابہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور نے دیدار کیا بعض نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمارے ذہن میں ہے یہ ما یلی کو بھی شان ہی کے تحت آتا ہے تو یہ صحابہ کرام میں اختلافی مسئلہ ہے انجمن سکھائے صحابہ دلیت اسلام میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں بریلویوں کے حلوہ چائے کھانا پینا کیسا ہے سبحان کیوں آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو ابھی اٹھ کر ادھر چلے جائیں گے یہ ایک دوست یہاں سے فارغ ہو کر وہاں ناشتہ کرنا چاہتا اگر وہ مرنے کے قریب ہے تو ناشتہ کر لو اس لیے کہ موت کے وقت حرام بھی حلال ہو جاتی ہے غیر اللہ کی یاد رکھے غیر اللہ کا نام جس پر پڑا جائے وہ حرام ہے غیر اللہ کا نام یہ کہتے ہیں بریلیوں نے ایک شعر لکھا اللہ کی پہچان ہے پہچان محمد سچ پوچھو تو شان ہے خدا ہے شان محمد کہتے اس کا مطلب بتاؤ اس کا مطلب وہیں سے پوچھو جہاں لکھا ہوا ہے اگر ہم لکھتے تو ہم سے پوچھتے ٹھیک ہے بریلوی امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں قرآن کی روشنی میں بتائیں بریلوی اکثر بریلوی مولوی بدتی ہوتے ہیں بریلوی کل میں ہم بدتی ہوتے ہیں اور بدتی کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی آپ کی کیا ہوگی کیوں حضور کی حدیث سے بات کرتا ہوں حضور نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعت حجن ولا صومن ولا صلاتن ولا صرفن ولا عدلن ویخرج من الاسلام کما یخرج شارۃ من الجین، جو بدعت کرتا ہے اس کی نہ نواز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکات قبول ہے، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال کو آٹے سے نکال لیا جاتا ہے۔ دیوبندی کے لیے گناہ ہے یا گناہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کا جلوس دیکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں ولاد اول تو جلوس کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں نہیں، نہ یہ کام صحابہ نے کیا۔ اگر جلوس نکالنا عبادت ہے اور عشق رسول ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ کام ابو بکر اور عمر اور صحابہ نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ان کو عشق نہیں تھا نبی کا؟ اور پھر اگر جلوس تم نکالے بغیر تمہیں تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تمہارا حلوہ نہیں پکتا، تو جلوس تمہیں نکالنا چاہیے نو ربیع الاول کو، جس دن نبی کی ولادت کا دن ہے۔ تم وفات کے دن جلوس نکالتے ہو، شرم کرو، تیری ماں مر جائے تو اس دن جلوس نہیں نکالتا، باپ مر جائے جلوس نہیں نکالتا، نبی کا جنازہ اٹھے تو جلوس لے کر جا رہا ہے۔ آپ دیکھو یہ لکھا ہے کہ بے نظیر وزیر اعظم پاکستان ہے، یہ عزت خداوندی ہے، عزت خدا بندی ہے۔ قرآن نے فرمایا تو عز منتشا و تو ذل منتشا، یہ عزت ہے کہ جارج بش کو سلام کر رہی ہے، یہ عزت ہو رہی ہے؟ یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر عذاب الہی۔ عورت کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا سربراہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اس کو عزت نہیں کہہ سکتے، اس کو مسلمانوں کے گناہوں کا وبال کہہ سکتے۔ بریلوی علماء پر سعودی عرب میں پابندی ہے، ان میں سے چند کے نام بتائیں، نام یاد رکھیں: شاہ احمد نورانی، عبدالستار نیازی، مولوی عبد الغفور کچا کوخانے وال، مولوی عبد الطواب، اور اسی طرح مولوی محفوظ الحق، مولوی محفوظ الحق مشاہدی۔ یہ چند نام آپ نے چند پوچھے، میں نے چند بتائے، سارے پوچھتے تو سارے بتاتے۔ یہ لکھا ہے دیکھیے، ہاں شاہ فرید اللہ بھی اس میں ہے، تو یہ لکھا ہے پہلے شیطان ایک تھا جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کیا، اب وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کا ان کا نسل کس طرح پھیلا؟ آپ اپنے ساتھ جو شیطان ہے اس سے پوچھ لیں۔ یہ عجیب ہے سوال کرتا، یعنی شیطان سے کوئی کام پڑ گیا ہے یا اس کی نسل سے کوئی آپ کو آج رات کام پڑ گیا ہے؟ بارہ ربیع الاول کی رات ہے، کہتا ہے شیطان کی نسل کیسے پھیلی؟ بھئی میں بتاؤں، میں کوئی نسل پھیلاتا رہا ہوں؟ آج دیکھو وزیر بے نظیر نے جو کہا کہ آرڈیننس کو، شرعی قوانین کو، آرڈیننس یا حدود آرڈیننس کو جلدی جلدی ختم کر دے گی، میں نے رات یا چوک یادگار کے جلسے میں کہا کہ بے نظیر کیا ختم کرے گی، اس کا باپ قبر سے دوبارہ نکل کر آ جائے تب بھی حدود آرڈیننس کو ختم نہیں کر سکتا۔ زنا کے متعلق وہ یہ بھی وہی سوال ہے، جنابے والا مردہ کے لیے دنیا میں آنا بند ہے؟ مردہ کے لیے دنیا میں آنا بند ہے؟ اچھا جی بند ہے، پھر آگے کہتے بند ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہو تو دیوبند کے مدرسے کے بارے میں جو حضور نے اسلامی مدرسے سے دیوبند کا نقشہ اور بنیاد اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ وہ ایک خواب کا واقعہ ہے، خواب کا واقعہ، اور وہاں جو نشان تھا وہ پیغمبر کا معجزہ تھا، اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آ گئے، یہ آپ نے مطلب اس کا غلط سمجھا۔ یہ دوسرا سوال کہ جناب والا آج کل جو حفاظ اور قرآن حضرات رمضان شریف کے مہینے میں ختم تراوی کے بعد جو رقم لیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے۔ جو آدمی اس نیت سے تراوی پڑھاتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں، یا پیسے مکاتا ہے، پیسے طے کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ پڑھنے والوں کی جائز ہے، نہ اس کی اپنی جائز ہے، اور جس کو نے تراوی پڑھائی اس کی نیت میں پیسہ نہیں تھا، آپ نے بعد میں ویسے اس کو مستحق سمجھ کر پیسے دے دیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا مودودی کے حوالیوں نے داری سنت کے خلاف رکھ لی ہے، بالکل رکھ لی ہے، آپ ان سے جا کر جھگڑے۔ آج اس مہینے فرقے نے تین وقت کی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اسماعیلی فرقہ پہلے بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، آئندہ بھی کافر ہوگا، چاہے بے نظیر اس کو سینے سے لگائے یا کوئی اور حکمران لگائے، اسماعیلی فرقہ کبھی بھی مسلمان نہیں۔
عوام کے لوگ دیکھو عوام کے لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ملہ اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ملہ سیاست کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ملہ سیاست کو نہ سمجھتا تو مفتی محمود بھی ایک ملہ اور مولوی ہے جس نے تمہارے باپ بھٹو کا تختہ الٹ دیا تھا. اب بتاؤ سیاست آئی کہ نہیں آئی. اور نو پارٹیوں کا سربراہ مفتی محمود تھا. اب بتاؤ کہ مفتی محمود نے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کو کہ تختہ الٹا تھا تو اس کو سیاست آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. تو لکھا ہے ایک اہل حدیث کا جمعیت طلباء اسلام کے کارکن کل پر دو سوال ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایم آر ڈی میں پی پی اور اے ایم پی کے ساتھ کیوں شامل ہو گئے تھے, فائدہ کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان ایم آر ڈی میں کیوں شامل ہو گئے تھے اور پی پی میں اور فلاں فلاں میں شامل ہو گئے تھے؟ اس کا تو کوئی وضاحت تھوڑے سے وقت میں نہیں ہو سکتی. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ماشاء اللہ کے خلاف جس نے آواز اٹھائی وہ ایک پلیٹ فارم پر تھے. باقی یہ الگ بات ہے کہ ان کی اس جد و جہد سے جو اسلام کے لیے اور جمہوریت کے لیے تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان میں سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام حکومت کر رہی ہے اور سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس. اچھا, اور ضیاء الحق کے دور میں دور اقتدار میں علماء نے جو شریعت بل پیش کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ مولانا فضل الرحمان جب یہاں آئیں گے آپ ان سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں, لیکن بے نظیر پر تنقید اس آیت کریمہ کے بالکل برعکس ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو بے نظیر کس طرح عزت پا سکتی تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ, یعنی آپ اپنے ایک بات یاد رکھیں, یہ جہالت کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فاعل مختار بنایا. ایک آدمی زنا کرتا ہے تو آگے سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس طرح منظور تھا لہذا میں نے ایسے کر لیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لہذا میں نے یہ کام کر لیا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فاعل مختار بنایا. فاعل مختار کا معنی یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا کہ یہ کام تو کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, برائی بھی کر سکتا ہے, اچھائی بھی کر سکتا ہے, لیکن تجھے اچھائی کرنی چاہیے. دیکھیے, ادھر خنزیر کا گوشت ہے, ادھر بکری کا گوشت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, لیکن اختیار تجھے دے دیا کہ دونوں کھا سکتا ہے, لیکن بتا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب اپنے اختیار سے تو اگر غلط گوشت کھائے گا تو اس کا تجھے عذاب ملے گا اپنے اختیار سے. یعنی جو تم نے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اس کو سزا ملے گی. اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کر کے جو تم نے عورت کا انتخاب کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی پوچھ ضرور ہوگی. بھائی بات سنے, کوئی ختم کیا کرے, آپ چیٹیں دے رہے ہیں کبھی ختم کرے, ادھر مجھے چیٹ پکڑا کر کہتے ہیں ختم کرے. بیٹھ جائے ایک منٹ, یہ دو تین رہ گئے چیٹیں پکڑے. علماء دیوبند اور علماء بریلی میں اختلاف کس وقت ہوا؟ اس وقت ہوا جب انگریز نے مولوی احمد رضا بریلوی کو 17 لاکھ کی تھیلی دی. ٹھیک ہے, بات نہیں سمجھ میں آ رہی, میں لمبا جواب نہیں دیتا. دیکھیے, بریلوی کہتے ہیں کہ رسول محمد ہے, باقی کوئی رسول نہیں ہے. وہ غلط کہتے ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں جس پر کتاب اترے, نئی شریعت اترے. ان کی تعداد 114 ہے, 114 رسول ہیں, باقی سارے نبی ہیں. ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی 113 نبی بھی ہیں. ہاں جی, یہ دیکھیں کہ آج کل کی قوالی اسلامی نہیں تو آج کل سے کیا مراد ہے؟ آج کل سے مراد آج کل ہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے رات فرمایا تھا کہ آج کل کی قوالی اسلامی نہیں تو آج کل سے کیا مراد ہے؟ تو بتائیے, آج کل سے مراد آج کل ہے. سمجھ بات آ گئی کہ آج کل سے مراد یہ 2, 4, 5, 10 سال سے جو قوالی شروع ہو رہی ہے کہ غیر شرعی طبلہ باجا بجتا ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ویسے یہ قوالی چشتیہ سلسلے کے بعد علماء میں اس کی گنجائش تھی, اور اس میں یہ باجا بجانا اور اس میں غیر شرعی حرکات کے علاوہ اگر یعنی حضور کی شان میں کوئی نعت گائی جائے اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے سنا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بادل سایہ کرتا تھا, تو آپ کا سایہ آپ کو کیسے نظر آتا؟ یہ لے, انہیں اقتدار تبدیل ہوتے ہی سرکاری ثنا خان, ایک سرکاری ملا نے بیان دیا کشمیر تھانے بشتی جیل میں عورتوں کے جو حقوق لکھے وہ فرسودہ خیالات ہیں. یہ جس نے یہ لکھا وہ غلط لکھا. بھائی ٹھہرے ٹھہرے, کیا بات ہے؟ دعا کے بغیر کیوں جا رہے ہیں؟ آج آخری جلسہ ہے اور آپ بغیر دعا کے جا رہے ہیں؟ سنت, یہ سنت. نماز جمعہ سے پہلے جو نماز جمعہ کی نماز سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے یا نوافل ہے وہ سنت ہے؟
یہ نہیں پکڑ لیا
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک ضروری اعلان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک چارک،
ایک منٹ،
یہ ایک چارک ہے، آپ نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوگا، لیکن اب یہ نئے اضافے کے ساتھ ہم نے یہ چارک شائع کیا ہے. اس چارک میں علماء دیوبند کی 150 سالہ تاریخ ہے. یہ دیکھیے لائن، یہ چارک ہے، دیکھ رہے ہیں؟ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی 150 سالہ خدمات، پوری دنیا میں علماء دیوبند نے کیا کیا. یہ بہت بڑا خوبصورت چارک ہے، اپنے گھروں میں، بیٹھکوں میں، مکانوں میں لگائیں. یہ 150 سالہ تاریخ ہے، 70 کتابوں کا نچوڑ ہے، اس کو میں اضافہ کر کے شائع کیا گیا ہے. سارے دوست یہ ضرور لے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک بریلوی عالم نے کتاب لکھی ہے، میں نے رات بھی کہا تھا کہ یہ کتاب آپ اگر لے جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائے. بریلوی عالم نے ہندوستان میں کتاب لکھی ہے علماء دیوبند کی تعریف میں، کہ علماء دیوبند عاشقان رسول کی جماعت ہے. مولانا احمد رضا بریلوی وہ الحاد کرتے تھے اور انہوں نے جو فتوے جاری کیے علماء دیوبند کے خلاف وہ غلط تھے. یہ بریلوی کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ یہ لیٹر پیڈ ہے، اور شیعہ مذہب کا جو مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے، ایرانی انقلاب. اور یہ تحفہ میلاد ہے، کچھ نسخے اس کے باقی ہیں. یہ پیچھے سٹال کتابوں کا پیچھے لگا ہوا، یہ پیچھے سٹال ہے. اور یہ تحریک آزادی کے نام پر سپوت شاہ ولی اللہ سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک، میں طالب علموں سے، نوجوانوں سے، دوستوں سے کہوں گا کہ یہ ایک ایک سیٹ ضرور لے جائیں. یہ لٹریچر کوئی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں دین کی دعوت پھیلانے کے لیے. یہ ایک سوال ہے بھائی، یہ ایک ضروری سوال آیا ہے کہ اگر تبلیغی جماعت بریلیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو تبلیغ کیسے کریں گے، اور اگر ان کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا. میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، یہ مسئلہ جا کر تبلیغی جماعت والوں سے کہیں. ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں 30 سال سے جمعہ پڑھاتا ہوں اور دوسری مسجد میں جمعہ لوگ نہیں پڑھتے. گاؤں کے ممتاز عالم دیوبند نے کہا ہے کہ یہاں جمعہ نہیں ہو سکتا، مگر دوسرے مولوی سوان نماز قصدن پڑھاتے ہیں. گاؤں میں روزمرہ اشیاء تقریباً ناممکن ہے، لہذا جو فتویٰ علماء فاضل دیوبند نے دیا وہ صحیح ہے، لہذا وہاں جمعہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے الہ العالمین، اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو، انجمن سپاہ صحابہ کو، جمعیت علماء اسلام کو ترقی عطا فرما. اے اللہ، جو جن نوجوانوں نے، خصوصاً ارشاد الحق مدنی صاحب نے ان کانفرنسوں کا انعقاد کیا اور ان کے ساتھیوں نے، اے اللہ ان کو ترقی عطا فرما. اے اللہ، جن کتابوں کا میں نے اعلان کیا ان کتابوں کو گھر گھر میں پھیلا دے، ان چارٹوں کو گھر گھر میں پھیلا دے. صحابہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ، قادیانیت کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ، پاکستان سے عورت کے وبال کو ختم فرما، عورت کی حکومت کا خاتمہ فرما. اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ربیع الاول کے مہینے میں اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد والے صاحب.